السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الفضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3725 سعد بن ابی وقاص الزہری کے فضائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا گیا تھا طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں، ماشاءاللہ سب نے بہت اچھے پوائنٹس ان کے بارے میں بتائے. ان کی جو خاص ہم کو ملتی ہے خصوصیت، ان کی جو کوالٹی یا جو صفات ہیں ان کی، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان اور مال دونوں قربان کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے. جس وقت احد کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اکرم ان کی پیٹھ پر چڑھ کر پہاڑ پر چڑھے تھے، جس وقت 11 انصار آپ کے ساتھ تھے اور ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے، اور ہر وقت گروپ کے لیے پوچھتے اور آپ ہمیشہ، یعنی جب رسول اکرم پوچھتے جاتے تھے کہ کون آئے گا تو طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر آپ کے سامنے ایسے کھڑے تھے گویا کہ ایک شیلڈ جیسے ہوتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں آپ کے بارے میں کہ جبریل امین میرے رائٹ سائڈ پر تھے اور طلحہ میرے لیفٹ سائڈ پر تھے. احد کے دن اپنے جسم پر تیر لیتے جا رہے تھے ایک شیلڈ کی طرح، اور اپنے آپ سے، یعنی آپ کو بچا رہے تھے، یعنی خود وہ شیلڈ بن گئے تھے رسول اکرم کے لیے. پھر کہا جاتا ہے کہ جب ان کا پورا جسم زخمی ہو گیا اور 70 سے زیادہ زخم آئے اور پھر بھی مسلسل لڑ رہے تھے کہ ان کی تلوار گر گئی اور ان کی انگلی کٹ گئی، جس سے جب ان کی انگلی کٹی تو ان کی زبان سے سی کی آواز نکلی. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے اٹھا لیتے، اور پھر وہ کہتے رہتے کہ ہم آخر تک لڑیں گے چاہے زندہ رہیں یا مریں. ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے تھے تو اس وقت ابو بکر عمر کا پوچھا تو طلحہ اکیلے تھے کیونکہ وہ بہت بہادر تھے، وہ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کی سختی کے بارے میں کہا کہ، یعنی جب بات کی بات ہے کہ ان کی تھوڑی سختی بھی مشہور تھی، حالانکہ وہ بہت ہی سخی تھے، سب کچھ تھے لیکن اسٹریٹ فارورڈ بھی تھے. یعنی صحابہ اکرام آپ دیکھیں کہ کسی وقت پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے، کہ جیسے جب عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب خلافت کا جو مجلس شورا بنائی گئی تھی، کمیٹی 6 لوگ تھے، تو ان 6 لوگوں میں عمر رضی اللہ عنہ نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو بھی رکھا تھا. تو طلحہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آؤٹ ہو گئے کہ مطلب مجھے خلافت نہیں چاہیے اور میں عثمان کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں، اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہ بھی علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، یعنی دونوں کو خلیفہ نہیں بننا تھا اور دونوں خلافت سے باہر آ گئے. لیکن اس کے بعد جب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو ان کو کچھ ان کی پالیسیز سے ان پر اعتراض تھا، طلحہ رضی اللہ عنہ کو، اور وہ اس پر برملا اس کا اظہار بھی کرتے تھے. لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو پھر طلحہ رضی اللہ عنہ ہی تھے جو ان کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے لیے نکلے تھے، لیکن مقابلے کے لیے نہیں نکلے. اور یہ آرمی نہیں تھی جو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلی تھی، بلکہ یہ چند لوگ تھے جو کہ بدلہ لینے کے لیے علی رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کرنے گئے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اونٹ پر سوار تھی. اور طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے جا رہے تھے اپنے لوگوں سے کہ اپنی تلواریں اندر ڈالو. یعنی جس وقت یہ غلط فہمی کی بنا پر جب یہ مقابلہ یعنی نہ چاہتے ہوئے ہو گیا، کچھ منافقوں نے یا کچھ لوگوں نے، شرپسند ٹولے نے جب کچھ آگ کے شعلے پھینکے اور جس کی وجہ سے خیموں میں آگ لگ گئی، تو پھر ظاہر سی بات ہے سب لوگ باہر نکل کر آئے اور پھر لڑائی ہونے لگی کیونکہ اندھیرا تھا. تو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے جا رہے تھے کہ اپنی تلواریں نہ نکالو بلکہ تلواریں اندر ڈالو، اور کہا رہے تھے کہ اسی دوران ایک تیر آیا اور اسی وقت وہ شہید ہو گئے. 62 یا 64 عمر تھی. اور علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے تھے ان کو دیکھ کر کہ یعنی وہ رو رہے تھے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ کہتے جا رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا. یعنی علی رضی اللہ عنہ کو بہت افسوس ہوا، اور جس شخص نے تیر مارا تھا اس نے کہا تھا کہ تم نے اپنی آخرت برباد کر لی، اس سے کہا. اور علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں طلحہ اور میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ جنت میں، اور وہ نذان معافی صدورہم، وہ جو آیت ملتی ہے ان کو قرآن میں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں غل ہوں گا ہم اس کو نکال دیں گے. جیسے کہ صحابہ بھی انسان تھے، تو ان کے بیٹے جب ان کے پاس آئے تھے علی رضی اللہ عنہ کے پاس، انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے والد اور میں ہم دونوں جنت میں ہوں گے اور ہمارے دلوں میں کچھ غل نہ ہوگا. بہرحال تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی خدمت میں گزاری، اپنی جان بھی دی، اپنا مال بھی دیا. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگانے والے بنے انشاءاللہ. اب آئیے سعد بن ابی وقاص. اچھا ایک اور بات آگے چلنے سے پہلے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پانچویں نمبر کے تھے، یعنی فیمس فائیو آپ کہہ سکتے، یعنی پانچویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر یہ آگے بڑھ کر سابقون الاولون میں شامل ہوئے ہوں گے الحمدللہ. اب آگے دیکھیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور ان کے بارے میں آتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی رشتہ دار سے تھے، اور اسی بنا پر کبھی کبھی رسول اکرم ان کو ماموں بھی کہا کرتے تھے. سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ بنو زہرہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، عبد الرحمن بھی اسی قبیلے سے تھے، اور آمینہ جو کہ آپ کی والدہ تھی وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. اور ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ یا تو رشتے میں مدر سائڈ سے وہ خالو یعنی خالہ کے بیٹے لگتے تھے، یا پھر یعنی رشتے میں ماموں ہوتے تھے. نبوت کے 17 سال پہلے پیدا ہوئے، اور ان کا تھوڑا ڈارک رنگ تھا، کہا جاتا ہے کرلی بال تھے ان کے، اور ناک ان کی تھوڑی سی یعنی چھوٹی تھی، بال بہت تھے ان کے جسم پر، اور ان کی آئی سائٹ بہت زیادہ تیز تھی. بہت ہی بہترین نشانہ باز تھے، بہت ماہر تھے نشانہ لگانے میں. 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 7th نمبر تھا اسلام قبول کرنے میں، اور ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے. کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کر لیا تھا. ان کی بیٹی کا نام بھی عائشہ تھا. وہ بیان کر دیا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ اندھیرا ہے، اور اچانک ان کے سامنے فل مون آ گیا، چاند آ گیا ہے. تو ابو بکر صدیق کو انہوں نے خواب بتایا تھا، تو کہاں یہ چاند کون تھا؟ تو انہوں نے پھر اس کے بارے میں جو ان کا خواب کی کچھ ایکسپلینیشن دی تھی ابو بکر صدیق نے. تو ظاہر سی بات یہ ہو سکتا ہے رسول اکرم کے بارے میں ہو کہ ان رسول اکرم اسلام کی روشنی لے کر آ گئے الحمدللہ. تو بہرحال سعد بن ابی وقاص ان کے بارے میں جو خاص ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کمانڈر رہے، بہت چونکہ بہت زیادہ بہادر تھے الحمدللہ. جب ایران کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو ظاہر سی بات ایران بہت بڑا علاقہ تھا، خراسان جس کو کہتے تھے، اور یہ کچھ کچھ علاقہ کبھی کوئی دوسرے صحابی نے اس کو کانکرٹ کیا، کبھی کوئی دوسرے صحابی نے، الگ الگ لشکر لے کر یہ لوگ نکلے تھے. تو سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ نکلے، اور ایران کا جو اس علاقے کا جو خاص ایک محل تھا کہا جاتا ہے سفید محل جس کو کہتے تھے، اور کہا جاتا ہے اس زمانے میں وہ تقریباً 1000 سال پرانا تھا وہ شہر، اور وہ جو محل تھا وہ محل جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا، اور کہا جاتا ہے کہ بحرین کے آس پاس کا ہی علاقہ تھا وہ جہاں سفید محل آباد تھا. تو جب یہ لوگ داخل ہوئے یعنی سعد بن ابی وقاص اور ساتھ میں جو لشکر تھا مسلمانوں کا، تو محل میں جب یہ داخل ہوئے تو یہ لوگ حیران رہ گئے. اور جس وقت یہ اس بادشاہ کے تخت کے پاس پہنچے تو اس کے تخت پر جو تاج لٹکا ہوا تھا وہ اوپر سے لٹکا ہوا تھا، اور اس میں وہاں جو ہیرے جواہرات تھے کہا جاتا ہے، یا وہاں کے جو قالین تھے، جو قالین بہار وہاں سے آیا تھا، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوراً سجدے میں گر گئے، اور کہا جاتا ہے کہ کئی دیر تک سجدے سے انہوں نے سر نہیں اٹھایا. اور پھر انہوں نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم صحرا نشینوں کو یہ تمام چیزیں دکھائیں، ہم تو ورنہ ان چیزوں کو کہاں دیکھ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں اسلام کی وجہ سے عطا کی. اور پھر کہا جاتا ہے کہ سارے یعنی لشکر کو حکم دے کہ سارا مال پیک کیا جائے، اور پورا کا پورا مال کہا جاتا ہے کہ ایک ایک چیز بیت المال میں بھجوا دی مدینہ. جب عمر رضی اللہ عنہ نے ان تمام چیزوں کو دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ بھی رو پڑے تھے، اور آپ کو یعنی خوشی بھی تھی اور دکھ بھی تھا کہ کہیں مدینہ میں دولت کا سیلاب نہ آنا شروع ہو جائے جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر بہت ہی خوش اور حیران ہوئے تھے کہ کس قدر ایمانداری تھی اس آرمی کی، کہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایک یعنی مثال کے طور پر بتایا کہ نڈل تک بھیج دی گئی تھی، یعنی کوئی چیز رکھی نہیں گئی تھی. آپ سوچے کہ تمام سپاہیوں میں جو لشکر تھا اس میں کیسی ایمانداری اور کیسی امانتداری ہوگی ماشاءاللہ، کہ کوئی چیز نہیں رکھی گئی، کسی نے کوئی چیز لی نہیں اس میں سے، سب کے سب مدینہ بھجوا دی گئی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہی یعنی جو ایران کی فتوحات کا سلسلہ تھا وہ ان کے اوپر ہی ختم ہوا، کہ ان کے ہی ہاتھوں ایران کا جو آخری علاقہ تھا وہ فتح ہوا، اور جو خاص محل تھا کہا جاتا ہے وہ ان کے ہی انہوں نے ہی اس کو فتح کیا تھا سبحان اللہ. تو یہ سعد بن ابی وقاص الزہری رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل کا بیان. بنو زہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے تھے، ان کا اصل نام سعد بن ابی مالک ہے، یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، قریشی زہری ہیں، 17 سال کی عمر میں اسلام لائے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب سے پہلے تیر اندازی کرنے والے تھے، مستجاب الدعوات مشہور تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اس بات میں مشہور تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفے کا گورنر بنایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، ادم فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو، سعد بن ابی وقاص کے لیے کہا تھا، تیر اندازی کرو تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، جنگ احد ہی کے دن کی بات ہے یہ۔ 70 سال 55 ہجری میں وفات پائی، مدینہ میں دفن کیے گئے، اور ان کا نسب نامہ سعد بن ابی وقاص بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، یعنی رسول اکرم کے خاندان پر ہی جا کر مل جاتا ہے۔ اور آمینہ جو تھی، جو رسول اکرم کی والدہ تھی حضرت آمینہ، تو یہ انہی کے خاندان میں سے تھے اصل میں، سعد بن ابی وقاص، اس لیے آپ کے ننیہالی رشتہ دار ہوتے تھے، اور کبھی کبھی آپ ان کو محبت سے مامو بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ حدیث دیکھیے 3725، مجھ سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا میں نے یحییٰ سے سنا، کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے، کہا کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے، وہ بیان کرتے تھے کہ جنگ احد کے موقع پر میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو ایک ساتھ جمع کر کے یوں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ دو ہی لوگوں کے لیے جملے کہتے رسول اکرم نے، حالانکہ سارے لوگ رسول اکرم سے کہتے تھے، کون دو لوگ تھے کون بتائے گا جن کے لیے جملے کہے گئے، ایک تو سعد بن ابی وقاص ہے اور دوسرے کس کے لیے کہا تھا، زبیر بن عوام کے لیے جملہ کہا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، اور دوسرا سعد بن ابی وقاص کے لیے کہا تھا۔ سبحان اللہ، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم کی نظر میں ان کی کیا قدر و قیمت تھی۔ تو سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن عوام کے لیے، یہ دو لوگوں کے لیے یہ جملے کہے گئے تھے کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا آئندہ۔ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہاشم بن ہاشم نے، ان سے عامر بن سعد نے، ان سے ان کے والد سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ مجھے خوب یاد ہے، میں نے ایک زمانے میں مسلمانوں کا تیسرا حصہ اپنے تئیں دیکھا، یعنی یہاں امام بخاری نے کہا کہ اسلام کے تیسرے حصے سے مراد یہ کہ رسول اکرم کے ساتھ صرف 3 مسلمان تھے، جن میں تیسرا مسلمان میں تھا، یعنی سعد بن ابی وقاص، ہو سکتا ہے مردوں میں، یا ہو سکتا ہے یعنی باہر کے لوگوں میں، جیسے کہ علی اور زید بن حارثہ، یہ سب تو قبول کر چکے تھے اسلام، اور ابو بکر صدیق بھی، تو باہر کے لوگوں میں تیسرے مسلمان تھے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن واللہ عالم، لیکن جو زیادہ اوتھینٹک روایت ہے وہ 7ویں نمبر کی ہے، کہ 7ویں نمبر کے مسلمان تھے۔ اور دوسری بات اس کے بارے میں جو محدثین ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا اس دن کوئی اور شخص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس لیے اپنے آپ کو پہلا نمبر کہتے تھے۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، ہم کو ابن ابی زائدہ نے خبر دی، کہا کہ ہم سے ہاشم بن ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص نے بیان کیا، کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص سے سنا، انہوں نے کہا کہ جس دن میں اسلام لایا اسی دن دوسرے سب پہلے اسلام میں داخل ہونے والے صحابہ بھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور میں 7 دن تک اسی طور پر رہا کہ میں اسلام کا تیسرا فرد تھا۔ تو اس میں اصل میں بتانا مقصود یہ ہے، اس کے بارے میں جو تفسیر ہم کو ملتی ہے، اس کی تشریح جو ملتی ہے، کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس دن یا اس کے بعد 2-4 دن تک یا 7 دن تک کسی اور نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یعنی بہت ہی کم لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ آپ سوچ رہے کہ ایک شخص کتنا قیمتی تھا، اس وقت اسلام کی دعوت دینا انتہائی مشکل تھا، اور یہ چھپی چھپائی دعوت تھی نا، خفیہ دعوت تھی، تو لہٰذا جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا اس دن کوئی اور اسلام نہیں لایا تھا۔ اور اگلی والی حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ عرب میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں میں نے تیر اندازی کی تھی، شروع میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح غزوات میں شرکت کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ درخت کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا تھا، اس سے ہمیں اونٹ کی بکریوں کی طرح اجابت ہوتی تھی، یعنی ملی ہوئی نہیں ہوتی تھی، یعنی ان لوگوں کا ہاضمہ بھی پھر اس کی وجہ سے صحیح نہیں رہتا تھا، لیکن اب بنی اسد کا یہ حال ہے کہ اسلامی احکام پر عمل میں میرے اندر عیب نکالتے ہیں، ایسا ہو تو میں تو بالکل محروم اور بے نصیب ہی رہا اور میرے سب کام برباد ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بنی اسد تھے وہ عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کرنے گئے تھے کہ سعد رضی اللہ عنہ برابر اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اس پر ان کو بہت دکھ ہوا تھا، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس وقت اسلام قبول کیا جب بالکل کم لوگ تھے، ہم نے اسلام کی خاطر بہت ساری قربانیاں دی کہ کھانے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں رفع حاجت بھی صحیح نہیں ہوتی تھی، اور اب یہ لوگ ہمارے اندر خامیاں نکالتے ہیں۔ تو بہرحال اس بات کو انہوں نے پسند نہیں کیا تھا، ظاہر سی بات ہے جو صحابہ تھے تو ان کی نماز میں بھلا کیسے کمی ہو سکتی تھی، وہ تو خود رسول اکرم کو دیکھتے تھے اور انہیں سے دیکھ کر انہوں نے نماز سیکھی تھی. یہ جو بات کے آنے والے لوگ تھے، انہوں نے بہت سارے لوگوں نے دراصل ہوتا ہے نا، بس بعض لوگوں کو کسی سے کسی نہ کسی طرح کچھ بیر بھی ہوتا ہے یا ذاتی پرخواش ہوتی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال جو سابقون الاولون تھے ان کے اندر تو ہم اس طرح کی کوئی باتیں کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ خود جب عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے کہ میں فلاں فلاں کی گردن مار دوں، جبکہ وہ بدری صحابی تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عمر ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، بدری جو بدر میں تھے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی ہو، لہٰذا جو بدر میں موجود تھے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے. اور یہ جتنے عشرہ مبشرہ تھے وہ رسول اکرم کے ساتھ ہر جنگ میں شریک رہے ماشاءاللہ، اور آگے بڑھ چڑھ کر اپنی خدمات پیش کرتے رہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ سعد بن ابی وقاص تھے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کا بیان. جلدی جلدی کون جواب دے گا کہ کتنے دامد تھے آپ کے اور کیا کیا نام تھے ان کے، لکھ کر بھیجیے جلدی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامدوں کا بیان، ابو العاص بن ربی بھی انہی میں سے ہیں. ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے، اور کہا مجھ سے علی بن حسین نے بیان کیا، اور ان سے مسور بن مخرمہ نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی کو جو مسلمان تھی پیغام نکاح دیا. اس کی اطلاع جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو وہ رسول اکرم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ آپ کی قوم کا خیال ہے کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی خاطر جب انہیں کوئی تکلیف دے کسی پر غصہ نہیں آتا. اب دیکھیے یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا، میں نے آپ کو خطبہ پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا اما بعد، میں نے ابو العاص بن ربی سے زینب کی، جو آپ کی بڑی صاحبزادی تھی، کی شادی کی، تو انہوں نے جو بات بھی کہی اس میں وہ سچے اترے، اور بلا شبہ فاطمہ بھی میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے اور مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی بھی اسے تکلیف دے. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے ایک دشمن کی بیٹی ایک شخص کے پاس جمع نہیں ہو سکتی. چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے اس شادی کا ارادہ ترک کر دیا. محمد بن عمر بن حلحلہ نے ابن شہاب سے اضافہ کیا ہے، انہوں نے علی بن حسین سے اور انہوں نے مسور سے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے بنی عبد شمس کے اپنے ایک داماد کا ذکر کیا اور حقوق دامادی کی ادائیگی کی تعریف فرمائی، پھر فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات بھی کہی سچی کہی اور جو وعدہ بھی کیا پورا کر دکھایا. یہ جو ابو العاص تھے مقسم بن ربی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بیٹی تھی زینب رضی اللہ عنہ وہ ان کے نکاح میں تھی. بدر کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یا بعض کہتے کہ بدر کے دن قبول تو کر لیا تھا لیکن چھپائے رکھا تھا اور بعد میں واپس آ گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا بہت مشہور واقعہ کہ یہ بدر کے قیدیوں میں تھے اصل میں، اور ان کے فدیے کے لیے ہار بھیجا گیا تھا، اور ابھی رسول اکرم کی بیٹی مکہ ہی میں تھی، ابھی ہجرت کر کے نہیں آئی تھی وہ. تو جو ہار بھیجا گیا تھا وہ ہار کون سا تھا، جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا تھا شادی کے موقع پر، تو وہی ہار ان کی بیٹی نے واپس بھیج دیا تھا اپنے شوہر کو بطور فدیے کے طور پہ چھڑانے کے لیے. اور اس ہار کو دیکھ کر رسول اکرم کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، تو صحابہ اکرام نے ان کو آزاد بھی کر دیا اور ہار بھی لوٹا دیا، اور رسول اکرم کبھی کوئی بات کے لیے اس طرح سے پوچھتے نہیں تھے، لیکن آپ نے چونکہ کہا تھا کہ خدیجہ کی نشانی ہے لہٰذا اس ہار کو بھی لوٹا دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم نے ان سے، مطلب جب نکاح ہوا تھا تو یہ بات طے کی تھی، کیونکہ جو ابو العاص تھے انہوں نے ہجرت بھی کی اور رسول اکرم سے سچی محبت رکھتے تھے، جنگ یمامہ میں ان کو شہادت کا درجہ ملا، اور ان کے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ رسول اکرم نے خود ان کی وفاداری کی تعریف فرمائی ہے. تو ان سے ہو سکتا ہے وعدہ لیا ہو رسول اکرم نے نکاح کے وقت کہ وہ کوئی دوسری عورت سے نکاح نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کی بیٹی ان کے نکاح میں ہو، تو انہوں نے اس کو پورا کیا، اس وعدے کو پورا نبھایا. تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ وعدہ لیا ہو کہ کوئی اور دوسری لڑکی سے وہ نکاح نہیں کریں گے جب تک فاطمہ ان کے نکاح میں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ بھول گئے ہوں وہ بات، یا ہو سکتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کے لیے ایسی کوئی شرط نہ رکھی گئی ہو کہ کسی اور سے نکاح نہ کرنا، لیکن چونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دل گرفتہ ہو گئی تھی، رنجور ہو گئی تھی، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی والدہ بھی نہیں تھی، تینوں بہنیں بھی نہیں تھیں، اکیلی رہ گئی تھی، تو لہٰذا ہو سکتا ہے ان کو اس بات پر دکھ ہو رہا ہو کہ اب دوسری بیوی آ جانے سے ہو سکتا ہے علی رضی اللہ عنہ، ظاہر سی بات ہے یعنی کوئی بھی خاتون یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے شوہر کی توجہ بڑھ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا، لہٰذا وہ رسول اللہ کے پاس آئی تھی، تب رسول اکرم نے وہاں پر یہ خطبہ دیا تھا یا خطبے میں بات کہی تھی، اور پھر اس کے بعد کہا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا اور انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. سبحان اللہ. تو یہاں پر اصل میں ابو العاص کی تعریف ہے جو کہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ زینب رضی اللہ عنہ بعد میں ہجرت کر کے وہ بھی آ گئی تھی، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شوہر سے پہلے ہجرت کر کے آئی تھیں، یا اکیلی تنہا وہ آ رہی تھی سفر کر کے، اور راستے ہی میں مشرکوں نے ان کو تکلیف دی جس کی وجہ سے وہ سواری پر سے گر گئی تھیں، اور جو حمل تھا ان کا وہ ضائع ہو گیا تھا، جس کی بنا پر وہ بعد میں بیمار رہنے لگی اور بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورج گرہن کی نماز کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ کی ایک صاحبزادی نے آپ کو بلایا تھا کہ ان کا کوئی بچہ بیمار ہو گیا تھا جو بخار کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، یا کوئی بیماری اس کو ہو گئی تھی. انہوں نے رسول اکرم کو بلایا. پہلے تو رسول اکرم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور صبر کرو. جب دوبارہ میسج آیا تو رسول اکرم چل پڑے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ، یعنی بچے کو دیکھ کر آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس کی تکلیف کو دیکھ کر، اور پھر وہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو بہرحال رسول اکرم کی جو بیٹیاں تھیں، تینوں بیٹیاں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئی تھی، اصل میں زینب رضی اللہ عنہ، ام کلثوم، رقیہ. بعض کہتے ہیں کہ زینب رضی اللہ عنہ کا 9 ہجری میں انتقال ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی ہو گیا تھا، واللہ اعلم. اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی زینب رضی اللہ عنہ کی، اور کہا جاتا ہے، یعنی آج یہ جو لینیج چل رہا ہے نا، جو خاندان، کہ علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ انہا کے بچوں سے چل رہا ہے رسول اکرم کا خاندان، اور یہ بھی ثابت ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ کی جو اولاد تھی ان سے بھی خاندان چل رہا ہے ابھی تک. یعنی رسول اکرم کے خاندان میں جو لوگ زندہ ہیں ابھی، ان میں جو آپ کی بیٹی زینب تھی ان کے بچے ہیں، یعنی انہی کے خاندان سے آگے نسل چلی ہے، اور دوسرے علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان سے نسل چل رہی ہے، جو آج تک نسب باقی ہے ان لوگوں کا، واللہ عالم. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ بہت سکون بھی لگتا ہے کہ رسول اکرم کو کم از کم یہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑی کہ ان کی اولاد میں سے کوئی مسلم نہیں تھا، یا دامادوں میں سے بھی کوئی مسلم نہیں تھا، بلکہ آپ کے تمام ہی داماد الحمدللہ مسلمان تھے، تمام ہی بیٹیاں ماشاءاللہ مسلمان بھی ہوئیں اور ہجرت بھی کی الحمدللہ. ورنہ آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا، کہ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گئے، اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو کہا کہ وہ تمہارے اہل ہی میں سے نہیں تھا. تو جب اولاد ہی اسلام قبول نہ کرے یا بیویاں ہی اسلام نہ لائے، تو آپ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو الحمدللہ رسول اکرم کو کم از کم یہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑی، آپ کی ازواج اور آپ کے بچے، یعنی بیٹیاں بھی سب مسلمان تھیں، الحمدللہ صاحب ایمان تھیں. آگے دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ کے فضائل کا بیان. زید بن حارثہ، کس نے گفٹ دیا تھا یہ رسول اکرم کو، کس نے ہبا کیا تھا ان کو، کیا یہ پیدائشی غلام تھے یا وقتی طور پر غلام بنا دیے گئے تھے، کوئی بتائے گا؟ میں مائک آن کر رہی ہوں آپ لوگوں کا. سو فرمایا تھا کہ کون ہے جو جنتی خاتون سے نکاح کرے گا، تو زید بن حارثہ نے فوراً کہا تھا کہ میں نکاح کروں گا. تو آپ سوچے کہ زید بن حارثہ کا نکاح ام ایمن سے ہو گیا، کتنا ایج ڈفرنس ہوگا. تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایج پر سب لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں جو ہے زید بن حارثہ کا نکاح زینب بنت جحش سے ہوا تھا، اور واحد صحابی ہیں زید رضی اللہ عنہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے. کون سے سورہ میں آیا ہے زید رضی اللہ عنہ کا نام؟
سورہ
احزاب میں آیا. جی بالکل، پورے قرآن میں صرف ایک نام آیا ہے صحابی کا، اور وہ صرف زید رضی اللہ عنہ ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، اور بہت سارے ان کی فضائل ان کے ہم کو ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں ماشاءاللہ، اور کوئی ایک نہیں ہے، کئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اکرم جی جی کاتبین جی ہاں کاتبین وحی میں سے بھی تھے ماشاءاللہ، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبریں دیتے جا رہے تھے نا، کہ جس جنگ میں شہید ہوئے تھے، تو اس جنگ کی خبریں رسول اکرم دیتے جا رہے تھے. کون سی جنگ تھی وہ؟
جنگ موتا تھی.
جی جنگ موتا تھی. جی بالکل صحیح ہے. تو بہرحال زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور برا رسول اکرم کے غلام حضرت زید بن حارثہ کے فضائل کا بیان. برا رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ سے فرمایا تھا، تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو. حضرت زید بن حارثہ کی کنیت ابو اسامہ ہے، ان کی والدہ سعدہ بنت صالبہ ہیں جو بنی معین میں سے تھیں. آٹھ سال کی عمر میں زید رضی اللہ عنہ کو ڈاکو نے اغوا کیا تھا اور پھر مکہ میں لا کر 400 درہم میں بیچ دیا تھا. خریدنے والے حکیم بن حزام تھے جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتے دار تھے، جنہوں نے ان کو خرید کر اپنی پھوپی خدیجۃ الکبریٰ کو دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو رسول اکرم کے لیے ہبا کر دیا. شروع میں ان کو رسول اللہ نے اپنا منہ والا بیٹا بنا لیا تھا اور ان کا نکاح اپنی آزاد کردہ جو کنیز تھی ام ایمن، جو کہ آپ کی والدہ کی کنیز تھی اصل میں، آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، تو ام ایمن سے ان کا نکاح کر دیا تھا جن سے اسامہ پیدا ہوئے تھے. اور اس کے بعد زینب بنت جحش سے ان کا نکاح ہوا اور پھر قرآن میں ان کا نام ہم کو ملتا ہے. غزوہ معتہ میں ان کی شہادت ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ عمر 50 یا 55 سال تھی اور امیر لشکر کی حیثیت سے رسول اکرم نے ان کو بھیجا تھا، یعنی یہی امیر لشکر تھے مین کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. حدیث دیکھیے، ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کہا، ہم سے سلیمان نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، ہم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی اور اس کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا. ان کو امیر بنائے جانے پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آج تم اس کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کر رہے ہو یا اعتراض کر رہے ہو تو اس سے پہلے اس کے باپ کے امیر بنائے جانے پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا، اور اللہ کی قسم وہ یعنی زید امارت کے مستحق تھے یعنی کسی عہدے کے، اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور یہ اسامہ اب ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچئے. کہا جاتا ہے کہ یہ لشکر جو تیار ہوا تھا اسامہ بن زید کا، یہ رسول اللہ کی وفات سے بس چند دن پہلے ہوا تھا اور اس کے بعد ہی آپ کی ابتدا ہوئی تھی مرض کی، وفات کی مرض کی ابتدا ہوئی تھی. اور اسی بنا پر یہ لشکر کو فوراً روانہ کرنے کا حکم تھا، لیکن اسی دوران چونکہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو یہ لشکر رک گیا تھا. پھر بعد میں ابوبکر صدیق نے اس کو فوراً اس لشکر کو روانہ کیا اور اسامہ بن زید کو ہی اس کا امیر لشکر رہنے دیا. ہم سے یحییٰ بن قزہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے، ان سے زہری نے، ان سے عروہ نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قیافہ ناس میرے یہاں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہیں تشریف رکھتے تھے اور اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے. منہ اور جسم کا سارا حصہ قدموں کے علاوہ چھپا ہوا تھا. اس قیافہ شناس نے کہا کہ یہ پاؤں باز سے نکلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، یعنی باپ بیٹے کے ہیں. قیافہ شناس نے پھر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس اندازے پر بہت خوش ہوئے اور پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ واقعہ بیان فرمایا. اس شخص کا نام کچھ مزدلجی تھا میرے خیال سے، میں نام بھول رہی ہوں. یہ بہت مشہور قیافہ شناس تھا، یعنی اس زمانے میں عربوں میں یہ بہت مشہور تھا کہ وہ لوگ قیافہ شناسی کیا کرتے تھے، یعنی اندازے لگاتے تھے کہ فلاں شخص اس کی پیشانی کو دیکھ کر، یا پھر اس کے یعنی کچھ لوگ ہوتے ہوں گے اس طرح سے جن کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دیتا ہے، لیکن ہر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اس کے بارے میں. اور یہ کوئی اسلامی بات نہیں تھی. یہاں پر یہ نہ سمجھے کہ رسول اکرم نے اس کو سپورٹ کیا، بلکہ یہاں پر رسول اکرم کے خوش ہونے کا مطلب یہ تھا کہ بعض لوگ الزام لگاتے تھے کہ اسامہ زید کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اسامہ کا رنگ، یعنی منافق کی تانا دیا کرتے تھے کہ اسامہ کا رنگ کالا ہے، وہ زید کے بیٹے نہیں ہیں، اور زید رضی اللہ عنہ کا رنگ اتنا کالا نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے جو ام ایمن تھیں تو وہ حبشہ کی تھیں، تو ہو سکتا ہے ان کا رنگ کم ہو جس کی بنا پر اسامہ کا رنگ بھی کم ہو رضی اللہ عنہ کا. تو منافقین جو ہے اعتراض کیا کرتے تھے اور ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو اس قیافہ شناس کے اندازے لگانے سے رسول اکرم کو اس لیے خوشی ہوئی کہ منافقین کی جو باتیں تھیں وہ خود بخود جھوٹی ثابت ہوئیں. دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ دونوں لیٹے ہوئے تھے ساتھ میں ایک ہی چادر میں، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا پیروں کے جو نشان ہوتے ہیں، جو پیر کا جو شیپ ہوتا ہے، آپ کبھی اپنے بچوں کے بھی پیروں پر غور کریے گا، بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے کہ جو دادا کے پیر ہوتے ہیں جیسے پیر کے شیپ ہوتے ہیں، ویسے ہی پوتوں کے بھی شیپ ہوتے ہیں پیر کے، اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے، یا فادر کے پیر کی طرح ہی بچوں کے پیر ہوتے ہیں. تو اس شخص نے جو آیا تھا وہاں پر، جو قیافہ شناس وہاں آیا تھا، اس نے پیروں کی بناوٹ دیکھ کر پہچانا، حالانکہ رنگ دونوں کا مختلف تھا. ایک رنگ تھا جو تھوڑا فیئر تھا سمجھے، اور ایک پیر کا رنگ کالا تھا، لیکن اس نے پہچان لے کہ دونوں باپ بیٹے ہی ہیں، یہ ایک ہی سے نکلے ہیں. تو اس سے دیکھیں یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم کو ان لوگوں پر الزام لگایا جانا وہ پسند نہیں تھا. یعنی رسول اکرم اس بات پر خوش ہوئے کہ ان کا وہ الزام جو تھا وہ اس سے بری ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور اس سے رسول اکرم کی محبت پتہ چلتی ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جب ان کے والدین ان کو لینے آئے اور ان کے والدین کو خبر ہوئی کہ مکہ میں کسی نے آپ کو خریدا ہے ان کے بیٹے کو, تو وہ لوگ پہلے چچا اور والد آئے, پھر بعد میں قبیلے کے دوسرے لوگ بھی آئے, اور وہ رسول اکرم سے مانگنے کے لیے آئے کہ ہم جتنی آپ قیمت بولیں گے ہم ان کو دینے کو تیار ہیں, آپ ہمیں واپس کر دیجئے ہمارا بیٹا. اب دیکھیں سبحان اللہ کہ رسول اکرم ابھی حالانکہ نبی نہیں تھے لیکن آپ کا اخلاق اتنا بہترین تھا کہ زید نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ میں واپس نہیں جانا چاہتا ان سے, یعنی میں انہیں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو رسول اکرم بھی بہت حیران ہوئے اور خوش ہوئے, اور پھر آپ نے کعبۃ اللہ کے پاس آ کر اعلان کیا تھا کہ آج سب لوگ گواہ رہو میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے, اور اس وقت جب سے پھر زید بن محمد کہلائے جانے لگے. لیکن سبحان اللہ دیکھیں ساری کڑیاں کس طرح سے ملتی ہیں ماشاءاللہ, کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں جو متبنا کی رسم تھی, متبنا یعنی منہ بولا بیٹا, تو اس کی رسم کا خاتمہ ہو. اور اسی بنا پر جب زید رضی اللہ عنہ کو منہ بولا بیٹا آپ نے قرار دے دیا اور وہ زید بن محمد کہلائے جانے لگے. جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو اس وقت زینب بنت جحش سے رسول اکرم نے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. پہلے ان لوگوں نے انکار کر دیا, انہیں اس سے کئی اور بھی مسائل نکلتے ہیں جو سورہ احزاب میں ہم کو معلوم ہے, پڑھ چکے ہیں ہم لوگ الحمدللہ. جب زید بن حارثہ کا نکاح پہلے ریجیکٹ کر دیا گیا, پھر قرآن میں آئے تھے نازل ہوئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا تو تم لوگوں نے انکار نہیں کرنا چاہیے, تو پھر اس کے بعد عبداللہ بن جہاش نے اس رشتے کو قبول کر لیا اور پھر زینب بنت جہاش سے زید کا رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا گیا. اس کے بعد یہ نکاح ایک سال تک بھی نہیں چل سکا, یعنی بہت آپس میں دونوں کی نبھ نہیں سکی, بن نہیں سکی. اور زید رضی اللہ عنہ رسول اکرم سے آ کر شکایت بھی کی ایک دو بار کہ یا رسول اللہ زینب میری بات نہیں سنتی ہیں, یا جیسے بیویوں کا سلوک ہونا چاہیے وہ نہیں کرتی ہیں. تب رسول اکرم ان کو سمجھاتے رہے کہ صبر کرو, درگزر سے کام لو. لیکن اس کے بعد پھر قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں اور الحمدللہ زینب رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم کا نکاح آسمانوں ہی پر ہو گیا جب زید رضی اللہ عنہ ان کو طلاق دی اور عدت گزرنے کے بعد. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متبنا کی رسم کا خاتمہ کیا, منہ بولے بیٹے کی جو رسم کا خاتمہ ہوا وہ اسی ذریعے ہو سکتا تھا الحمدللہ. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں اسلام میں کسی کو بیٹا بنانا, یعنی آپ لے لیں کسی کو اڈاپٹ کر لیں, یہ ایک طرح سے جائز نہیں ہے. اس طرح سے کرنا, آپ بیٹا کسی کو بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں لیکن اس سے بہت سارے کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک تو پردے کا معاملہ ہے, نسب کا معاملہ ہے, شادی بیاہ کا معاملہ ہے, دوسری بات یہ کہ وراثت کا سب سے بڑھ کر معاملہ ہے کہ وراثت منہ بولے بچوں کو تقسیم نہیں کی جا سکتی. وراثت کے حقدار خونی رشتے دار ہی ہوتے ہیں, متبنا نہیں ہوتے. تو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو جو آپ نے اڈاپٹ کی ہو, وہ وراثت میں حقدار نہیں ہوں گے. تو یہ ان کا واقعہ تھا اسامہ بن زید کا. اب آگے انہی کے بیٹے کا ذکر آ رہا ہے, اسامہ بن زید کا بیان. یہ اسامہ بن زید کے آنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اگر زید رضی اللہ عنہ کی کچھ خاص خوبیاں بتا سکتے ہوں تو بتائیے کہ آپ کو کیا خوبیاں نظر آتی ہیں ان کی پرسنالٹی میں. بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے اندر ان کے دلوں کو بڑا کیا تھا کہ خود رسول اکرم کی طرف سے پیغام لے کر گئے ماشاء اللہ.
بالکل, حالانکہ وہ خود ساتھ رہ چکے ہیں لیکن انہوں نے اس نظریے سے نہیں دیکھا ان کو.
جی بالکل,
حد المومنین کی نظر سے دیکھا تھا.
یہ والی بات مجھے بھی بہت زیادہ حیران کرتی.
اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ انہی کے بیٹے تھے, تو بہرحال جو ہم نے پہلے زید بن حارثہ کا پڑھا, آپ دیکھیں کہ رسول اکرم سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر احد سے بڑھ کر بھی کوئی سخت ترین دن گزرا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, جب میں اور زید ساتھ میں تھے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے چند کھجوروں کے جو زید نے اپنے پاس پوٹلی میں باندھ رکھی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ جب وہاں پر لڑکے اوباش لڑکے جو طائف والوں نے ان کے پیچھے لگا دیے تھے, جب وہ پتھر مارتے تھے تو زید رضی اللہ عنہ آپ کے آگے آ جاتے تھے شیلڈ کی طرح کہ وہ پتھر آپ کو نہ لگے. اب دیکھیں کیسی محبت تھی ماشاء اللہ کہ, اور ہر صحابی اسی طرح رسول اکرم پر جان دینا چاہتے تھے, یعنی ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی, رسول اکرم کی پرواہ تھی. تو مجھے اور آپ کو ہم کو یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی ٹھیک ہے, آج رسول اکرم تو موجود نہیں ہیں, آپ حیات نہیں ہیں, لیکن آپ کی احادیث ہیں, آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں, آپ کی سنتیں ہیں جس کی ہم کو اتباع کرنی ہے, پیروی کرنی ہے, آپ کی سنتوں کی حفاظت کرنی ہے ہم کو, آپ کی سنتوں کو عام کرنا ہے آج لوگوں میں. تو اس طرح سے ہم اپنی محبت کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. انہی کے بیٹے جو کہ ام ایمن سے پیدا ہوئے تھے, اسامہ نام تھا ان کا, اسامہ بن زید کا بیان. اسامہ زید بن حارثہ قزائی کے بیٹے ہیں، باپ اور بیٹے دونوں رسول اللہ کے خاص الخاص محبوب تھے، ان کی والدہ ام ایمن ہیں جن کی گود میں رسول اکرم کی پرورش ہوئی، اور یہ رسول اکرم کے والد جو تھے ان کی لونڈی تھی اور رسول اکرم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، اور رسول اکرم کی وفات کے وقت اسامہ رضی اللہ عنہ کی عمر 20 سال تھی تقریباً، کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دوران یا اس کے بعد ہی ان کی وفات ہوئی اسامہ بن زید کی. ہم سے قطیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ قریش مخزومیہ عورت کے معاملے کی وجہ سے بہت رنجیدہ تھے. انہوں نے یہ فیصلہ آپس میں کیا کہ اسامہ بن زید کے سوا جو رسول اللہ کو انتہائی عزیز ہیں اس عورت کی سفارش کے لیے اور کون جرات کر سکتا ہے. اگلی حدیث بھی دیکھ لیجیے پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. حدیث نمبر 3733. اور دوسری سند یوں بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے ایوب بن موسیٰ کے لکھی کتاب میں حدیث دیکھی، وہ زہری سے روایت کرتے تھے، وہ عروہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی کریم کے بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی. قریش نے اپنی مجلس میں سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس عورت کی سفارش کے لیے کون جا سکتا ہے، کوئی اس کی جرات نہیں کر سکتا، آخر اسامہ بن زید نے سفارش کی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹتے. اگر آج فاطمہ نے چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. آپ دیکھیں کتنا ہمیں بہترین بیلنس نظر آتا ہے نا، ماشاءاللہ سبحان اللہ. یعنی عدل و انصاف کی انتہا ہے محبت ایک طرف اور عدل و انصاف ایک طرف، یا پھر مساوات ایک طرف. سبحان اللہ، رسول اکرم کی یہی تو باتیں تھیں جو بڑے بڑے ابھی اس دنیا کے جو اسکالر گزرے ہیں، جن کو دنیا میں بہت بڑا نام جن کا مانا جاتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے باتیں تو بہت کی لیڈرز نے، لیکن اس پر عمل کر کے نہیں دکھایا. واحد ایک ایسے ہیں رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے جو کہا اس کو کر کر بھی دکھایا. سبحان اللہ، یعنی اس قدر آپ کا عدل و انصاف اور ایسی مساوات تھی کہ آپ نے یہاں کیا کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. تو یہ جو بنو مخزوم کی عورت تھی ان کا کیا ذکر، یعنی کوئی بھی ہو چوری کرنے والا اس کو سزا ضرور دی جائے گی، اور اس میں آپ نے اسامہ بن زید کی بھی پرواہ نہیں کی. تو آپ دیکھیں کہ محبت ایک اپنی جگہ ہوتی ہے اور عدل و انصاف اپنی جگہ. سبحان اللہ، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عدل و انصاف کو قائم رکھا اور اس پر عمل کرتے رہے. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ آج بھی جو بھی تعلیمات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں. تو ہم کو بھی یہی عدل و انصاف والا معاملہ کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کے لیے الگ رول ہو اور کچھ لوگوں کے لیے الگ رول ہو. جب ہم اس طرح کی ناانصافی کرتے ہیں تو اسی وجہ سے پھر پرابلمس پیدا ہوتے ہیں، اور پھر لوگ اسلام سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں یا پھر اسلام کو ہی برا بھلا کہتے ہیں ہمارے عمل کی وجہ سے اصل میں. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے ایک انصاف کی عظیم مثال قائم کی، اور حالانکہ آپ کو اسامہ بن زید بہت محبوب تھے. اور اسی بنا پر قریش نے سفارش کے لیے کس کو بھیجا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ رسول اللہ کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے، اور ان کو امید تھی کہ رسول اللہ اسامہ کی بات مان لیں گے کیونکہ وہ آپ کو بہت محبوب تھے، اور اسی لیے ان کو حب رسول کہا جاتا تھا، یعنی رسول اللہ کا محبوب. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یعنی چھوٹے تھے یہ بچے، تو کہا جاتا ہے کہ ایک طرف حسن یا حسین بیٹھتے تھے اور ایک طرف اسامہ بن زید ہوتے تھے، اور دونوں سے آپ بہت محبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دونوں مجھے بہت عزیز ہیں، جن سے مجھے محبت ہے. تو اسامہ رضی اللہ عنہ کے لیے فصیلت یہی کافی ہے کہ قریش نے ان کو دربار نبوی میں سفارش کے قابل سمجھا یا اہل سمجھا. ہم سے حسن بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو عباد یحیی بن عباد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے مارشون نے بیان کیا، انہیں عبداللہ بن دینار نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دن ایک شخص کو مسجد میں دیکھا کہ اپنا کپڑا ایک کونے میں پھیلا رہے تھے. انہوں نے کہا، دیکھو یہ کون صاحب ہیں، کاش یہ میرے قریب ہوتے. ایک شخص نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ انہیں نہیں پہچانتے، یہ محمد بن اسامہ ہیں. ابن دینار نے بیان کیا کہ سنتے ہی عبداللہ بن عمر نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھوں سے زمین کریدنے لگے. پھر بولے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تو یقین آپ ان سے محبت فرماتے. یعنی یہاں عبداللہ بن عمر بھی گواہی دے رہے ہیں اس بات کی، اور ہو سکتا ہے جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہو تو ان کو وہ نظر نہیں آئے، یعنی یہ اسامہ کے بیٹے تھے سمجھے. تو پھر جب ان کو معلوم پڑا تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ ان کو دیکھتے تو آپ ان سے محبت کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات اتنی عام اور مشہور تھی کہ ان کے پورے خاندان سے، ام ایمن کا جو پورا خاندان تھا، چاہے وہ زید بن حارثہ ہو، ام ایمن ہو، اسامہ بن زید ہو یا اسامہ کے بیٹے ہوں، سب سے رسول اکرم محبت کرتے تھے. اور اگلی حدیث میں ہے کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر نے بیان کیا، کہا میں نے اپنے باپ سے سنا، کہا ہم سے ابو عثمان نے، اور ان سے حضرت اسامہ بن زید نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور حضرت حسن کو پکڑ لیتے اور فرماتے، اے اللہ تو انہیں اپنا محبوب بنا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں کہ رسول ان سے محبت کرتے تھے. اللہم احبہما فانی احبہما، کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. آپ سوچئے کہ رسول جن سے محبت کرتے ہیں ان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے. اور نیچے جو حدیث بیان کی گئی ہے کہ اور نعیم نے ابن مبارک سے بیان کیا، معمر نے خبر دی، زہری نے اسامہ بن زید کے ایک مولا نے خبر دی کہ حجاج بن ایمن بن ام ایمن کو عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ نماز میں انہوں نے رکوع اور سجود پوری طرح نہیں کیا ادا. ایمن ابن ام ایمن اسامہ کے ماں کی طرف سے بھائی تھے، اور یہ ایک ایمن قبیلہ انصار کے فرد تھے. تو ابن عمر نے ان سے کہا کہ نماز دوبارہ پڑھ لو. اور نیچے بھی وہی سیم ہی حدیث ہے، نماز دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا گیا. جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہے تو میں نے عرض کیا کہ حجاج بن ایمن بن ام ایمن ہے. اس پر آپ نے کہا کہ اگر انہیں رسول اللہ دیکھتے تو بہت عزیز رکھتے. پھر آپ نے آپ سے اسامہ اور ام ایمن کی تمام اولاد سے محبت کا ذکر کیا. یعنی یہاں پر یہ جو ام ایمن کے بیٹے تھے، پہلے ام ایمن کا نکاح کسی اور سے ہوا تھا. پہلے ان کے شوہر کا نام جو ام ایمن تھی، ان کے پہلے شوہر کا نام عبید بن عمر حبشی تھا، ان سے یہ ایمن پیدا ہوئے جو کہ اسامہ بن زید کے ماں کی طرف سے بھائی تھے. ٹھیک ہے، دونوں کی مائیں ایک تھیں، اسامہ بن زید کی اور یہ ابن ام ایمن کی. اور یہ جو ایمن تھے یہ جنگ حنین میں شہید ہوئے، اور انہی کے بیٹے اسامہ بھی ہیں. یعنی ایک ابن ایمن تھے اور ایک اسامہ تھے، یہ دونوں بھائی تھے. تو رسول یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کیا کریں، عبداللہ بن عمر کے اگر ان کو بھی رسول اکرم دیکھتے تو خوش ہوتے، کیونکہ رسول اکرم ان کے سبھی بچوں سے، ام ایمن کے بھی سبھی بچوں سے محبت کرتے تھے. یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ زید بن حارثہ کے بچوں سے محبت کرتے تھے، بلکہ ام ایمن کے بچوں سے. کیونکہ ام ایمن کون تھیں؟ جو رسول اکرم کے والد کی کنیز تھی، لیکن انہوں نے رسول اکرم کو گودوں کھلایا تھا. یعنی اپنی ماں کی جگہ سمجھتے تھے ان کو، ام ایمن کو. اور بہت مشہور واقعہ ہے اصل میں، اگر جب ہم سیرت پڑھتے ہیں ڈیٹیل تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن کسی صحابی نے دیکھا اسامہ بن زید کو کہ وہ جو کھجوروں کی درخت ہوتے ہیں تو اس کا کچھ تو بھی کام کر رہے تھے. نہیں، اس کا گودا نکال رہے تھے، اس کی جڑ سے گودا نکال رہے تھے اس کھجور کے درخت کا، جو کہ بہت کچھ محنت کا کام تھا، جس کے لیے بہت دن بھی لگتے ہیں. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں یہ؟ تو کہا کہ والدہ، چونکہ اس وقت ان کی والدہ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی. آپ دیکھیں کہ ام ایمن کتنی ایج ہی ہوں گی، کہ رسول اللہ کے والد کی کنیز تھی اور رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا. یاد ہوگا آپ کو بہت ہی مشہور واقعہ کہ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں وہ رونے لگی تھی. تو رسول ابو بکر نے ان سے کہا تھا کہ آپ تو جانتی کہ رسول اللہ پہلے سے بہت اچھی جگہ پر ہیں، کیوں روتی ہیں آپ؟ تو کہنے لگی تھی کہ مجھے اس بات کا نہیں ہے یعنی غم کہ رسول اللہ کی وفات ہو چکی ہے، وہ تو پہلے سے بہتر ہے. مجھے تو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اب وہی نہیں آتی آسمانوں سے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا ان کی سوچ کیسی تھی. تو یہی ام ایمن نے خواہش ظاہر کی تھی جب اسامہ بن زید کچھ کھجوروں کے جڑوں کا کچھ گودا یا پتہ نہیں کیا نکالے تھے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا ابھی. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کریں، تو کہا کہ والدہ نے خواہش کی ہے کہ ان کو یہ جڑوں کا یا کچھ اسپیشل کھجور کا گودا کھانا ہے، تو میں وہی نکال رہا ہوں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسے وہ لوگ اس وقت اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے آپ دیکھیں، اور اپنے والدین کی خواہش کا کس قدر احترام کرتے تھے کہ کچھ اتنی مشکل چیز تھی جو نکالنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن ان کے بیٹے، چونکہ ماں نے خواہش کا اظہار کیا، ظاہر کی، تو بیٹے نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ کیا. اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ام ایمن نے رسول اکرم سے پانی بھی مانگا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر تھوڑا سا ناراض بھی ہوئی تھی کہ جیسے یہ کیسے رسول اللہ سے پانی مانگ رہی ہیں. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، وہ یعنی بڑی ہیں وہ ہم سے. تو سبحان اللہ، سے ہم کو ایک آداب اور اخلاق بھی پتہ چلتے ہیں کہ بڑوں کا کس طرح ادب اور احترام کرنا چاہیے، والدین کی خواہش کا کس قدر احترام کرنا چاہیے. اگر وہ جائز حدود میں رہتے ہوئے خواہش کر رہے ہیں تو ہم کو ان کی خواہش کو پورا کرنا چاہیے. اور پھر رسول اکرم کی محبت آپ دیکھیں کہ سبھی بچوں سے تھی، چاہے وہ اسامہ بن زید ہوں یا پھر وہ ام ایمن کے پہلے شوہر کے بیٹے ہوں، سب سے آپ کو محبت تھی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج ہماری محبتوں کا جو معیار ہے اصل میں ہم نے وہ کہتے نا کہ ہمارا سٹینڈرڈ یا معیار اتنا بڑھا لیا کہ ہم محبت اب صرف جو بڑے لوگ ہیں ان سے ہی کرتے ہیں, یا پھر بڑوں کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو مالدار ہوں, کم تر لوگوں سے لوگ اس طرح سے رسپیکٹ سے محبت سے پیش نہیں آتے ہیں. اور ہمارا معیار بالکل ہی بدل گیا ہے کہ امیر لوگوں کے لیے کچھ اور ہمارے پاس ہیں اور غریب لوگوں کے لیے کچھ اور ہمارے پاس ہے. ہم اسٹیٹس کو دیکھ کر لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. آپ دیکھیں رسول اکرم کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے, اور رسول اکرم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے اصل میں. اور چونکہ رسول اللہ محبت کرتے تھے ان لوگوں سے, تو آپ دیکھیں بعد میں تمام صحابہ بھی کیسے اسامہ بن زید سے یا دوسرے لوگ بھی اسامہ بن زید سے ویسی محبت کرتے تھے. خود ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اگر چاہے تم کتنے بھی اعتراضات کرو, لیکن جس لشکر کا امیر رسول اکرم نے خود منتخب کیا تھا ان اسامہ بن زید کو, تو اب چاہے کچھ بھی تم کر لو تمہیں اسی لشکر کے ساتھ جانا پڑے گا, اسی امیر کے ساتھ جانا پڑے گا. اور اس لشکر میں کہہ رہے تھے بڑے بڑے اکابرین موجود تھے, اشرہ مبشرہ موجود تھے اس لشکر میں, رسول اللہ کے چچا یا آپ کے خاندان کے لوگ موجود تھے, لیکن انہوں نے اسامہ بن زید کو ہی اپنا امیر لشکر مانا. تو یہی ہوتی ہے اصل میں مساوات, اور یہی ہوتی ہے اپنے رسول کی پیروی یا اپنے رہنما کی پیروی, کہ وہ جو فیصلہ کرتے ہیں ہم کو پھر کوئی اختیار نہیں ہے اس پر اعتراضات کرنے کا. اور محبت میں بھی ہم کو اس طرح سے, جس کے اندر تقویٰ ہے, جس کے اندر نیکی کا جذبہ ہے, تو ان سے ہم کو محبت زیادہ ہونا چاہیے, نہ کہ کسی کی عمارت کی بنا پر, اس کے عہدے کی بنا پر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو توفیق دے, اور اللہ کرے کہ یہ صحابہ کی جو سیرت ہم پڑھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی ایک کوالٹی بھی کم از کم ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اور اللہ کرے کہ پیدا ہو. دعا ہے ہماری کہ کوئی ایک کوالٹی بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یقین جانے کہ ہماری سیرت بالکل ہی مختلف ہو جائے, یعنی ہماری شخصیت نکھر جائے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے. کیونکہ یہی وہ صحابہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں اپنی رضامندی کا لقب دیا تھا کہ رضی اللہ عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو انہی کے نقش قدم پر چلیں گے تو تب ہم سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوگا, کیونکہ اور تو کوئی سورس ہمارے پاس ہے ہی نہیں جسے ہم پتہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. بس یہی ایک واحد سورس ہے کہ صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی تھے, تو ہم کو صحابہ کے جیسے ہی کام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحابہ کی بہترین صفات اپنے اندر پیدا کر سکیں اور اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.